السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله أجل الله في فرجه. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہماری بحث نبوت کے بارے میں ہے، اور یہ بحث دراصل خدا شناسی کے بعد کی جاتی ہے، یعنی جب ہم اپنے خالق و مالک، اپنے پروردگار، اپنے حکیم خدا کو پہچاننے کے بعد جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا پروردگار رحیم و کریم ہے، ہمارا پروردگار ہمارا ایسا مالک ہے جو ہماری ہر ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، جب یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو گئیں، اس کے بعد ہم نبوت کی بحث کو شروع کرتے ہیں کہ جب ہمارا پروردگار قادر مطلق ہے، جب اس کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں، تو وہ ایک کتاب بھیج دیتا، ایک صحیفے کو ہمارے ہمراہ کر دیتا، اور اس کے بعد کسی کے آنے کی اور کسی کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سب سے پہلا سوال جو کہ ہم انبیاء کی بحث میں یا نبوت کے بارے میں کرتے ہیں، سب سے پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انبیاء کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کسی صحیفے کے آنے کے بعد، کتابوں کے آنے کے بعد، اور خدا نے انسان کو جو یہ عقل دی تھی جس کو نبی باطن کہا جاتا ہے، اس عقل کو نبی باطن یعنی اندرونی نبی ہے، اس نبی کو دینے کے بعد، یعنی عقل انسان کے ہمراہ ہو، کیا اس کے بعد بھی انسان کو کسی ہادی کی، کسی ایسے نبی کی جو انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائے، کیا اس کی ضرورت ہے؟ آخر نبی کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال جو نبوت کے بارے میں انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ نبی کی ضرورت کیا ہے، خدا نے نبی کو کیوں بھیجا؟ دوسری بات جو کہ نبوت کی بحث میں آتی ہے وہ یہ کہ انبیاء آ گئے، انبیاء کا کام کیا ہے، دراصل انبیاء کو کیوں بھیجا گیا ہے، ان کو اس دنیا میں آ کر کرنا کیا ہے، تاکہ ہم ان کی اہمیت اور حیثیت کو پہچان سکیں، ان کے مقام کا ہمیں اندازہ ہو سکے کہ انبیاء جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد کتنا عظیم تھا، اور انہوں نے اپنے اس مقصد کو کس حد تک پورا کیا. پھر تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ صحیح ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی ضرورت، ہمیں انبیاء کے کام سمجھ میں آ گئے، ہمارا اور انبیاء کا، ہمارا اور انبیاء کا تعلق کیا بنتا ہے؟ ہم انبیاء کے ساتھ کس قسم کا رابطہ استوار کریں، ہم کیا کریں کہ نبوت سے بہتر اور کما حقہ استفادہ کر سکیں؟ یہ تین باتیں ہم نبوت کے ضمن میں کریں گے جو کہ ہماری اس کتاب میں موجود ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی کتاب کی آؤٹ لائن سے باہر نہ نکلیں، اگرچہ نبوت بہت وسیع موضوع ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اگر ٹائم بچ گیا تو آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کا جواب بھی انشاءاللہ دیں گے، اگرچہ ہمارے موضوع سے خارج بھی ہو. بس پہلا سوال جو کہ ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ انبیاء کی ضرورت ہے کیا؟ خدا نے اپنے نبیوں کو، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنی بڑی تعداد ہے؟ 1,24,000، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ عزیزوں، آپ نے یقیناً اپنی پہلی گفتگو میں جو خدا کے بارے میں، خدا شناسی کے بارے میں تھی، आपने ये पढ़ा होगा कि खुदा आलिम भी है और खुदा आदिल भी है। आदिल का मतलब ये है कि खुदा अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, यानी अपने बंदे की हर हर ज़रूरत को पूरा करता है। इंसान का वजूद दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक इंसान मादी वजूद रखता है और एक रूहानी वजूद रखता है। अगर हम मादी वजूद की ज़रूरियात का जायज़ा लें, मसलन इंसान को अपने जिस्म को कुव्वत देने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं। आप ज़रूरियात का जायज़ा लेते रहें और ये देखें कि खुदा ने पैदा किए हैं या नहीं किए। अगर इंसान को जिस्म को मुतहर्रिक रखने के लिए, उसको कुव्वत के हुसूल के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत थी, तो किस तरह से, किस निज़ाम के तहत इंसान की ग़िज़ा का अहतमाम किया। ये ज़मीन इंसान की ग़िज़ा को वजूद में लाने का ज़रिया बनी। खुदा ने आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन से इंसान के लिए अनवाउ अकसाम की ग़िज़ाएँ निकली। खुदा ने जानवरों को खल्क किया, हलाल गोश्त जानवरों को खल्क किया ताकि वो हमारे जिस्म के वजूद का हिस्सा बन सकें। एक एक ज़रूरत, इस वक्त हमारी बहस इस पर नहीं है, वरना हम आपके सामने एक एक ज़रूरत का जायज़ा लेते और देखते खुदा ने पैदा किए या नहीं की। कोई भी ज़रूरत देखें, ये और बात है कि इंसान को अपनी ज़रूरत का तो एहसास है, लेकिन इंसान उस ज़रूरत को पूरा करने वाली चीज़ तक नहीं पहुंचा। ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान की ज़रूरत हो और उस ज़रूरत के मुताबिक खुदा ने किसी चीज़ को खल्क ना किया हो। बस अगर इंसान की मादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान ने, खुदा ने हर हर चीज़ को खल्क किया है, तो फिर उसकी रूहानी और मानवी ज़रूरत को भी पूरा करना खुदा की ज़िम्मेदारी है। अगर हिदायत इंसान की ज़रूरत थी, तो वो इतना रहीम व करीम है कि उसने सबसे पहला इंसान अपना हादी बनाया। एक इंसान भी ये नहीं कह सकता कि ऐ खुदा, मैं इस दुनिया में आया, मुझे हिदायत ना मिल सकी, मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ जाऊँ। एक इंसान, दुनिया में पैदा होने वाला कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे तेरी हिदायत नसीब नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि सबसे पहला इंसान जो इस दुनिया में आया वो खुदा का हादी था। उसने आदम को अपना नबी पहले बनाया, बाद में अपनी मखलूक का सिलसिला जारी किया, ताकि कोई इंसान ये ना कह सके कि मैं इस दुनिया में आ गया, मुझे तो पता नहीं था कि मैं क्या करूँ। खुदा ने इंसान की अगर मादी ज़रूरत इस हद तक पूरी की कि जब बच्चा इस दुनिया में आए तो नातवान वजूद रखे, इतना नातवान, कमज़ोर और ज़यीफ हो कि वो अपनी ग़िज़ा को अपने मुंह में ना ले जा सके, खुदा ने वालदैन जैसी नेमत दी ताकि उसकी ग़िज़ा का, उसकी परवरिश का अहतमाम हो सके, और उनके दिलों में उस बच्चे की मोहब्बत को डाला ताकि उस मोहब्बत के ज़रिए वो बच्चे पर तराहुम करें, रहम से काम लें और बच्चे की परवरिश का बहुसन खूबी अहतमाम कर सकें। अगर अपनी मखलूक की मादी परवरिश का अहतमाम किया, तो क्या वो परवरदिगार अपने मखलूक की मानवी परवरिश का अहतमाम नहीं करेगा? नहीं, खुदा ने उनकी मानवी परवरिश का अहतमाम अपने अंबिया के ज़रिए से किया। इस तरह से अहतमाम किया कि इंसान की मानवी हर हर ज़रूरत को, जिस तरह से मादी हर हर ज़रूरत को पूरा किया, उस तरह से मानवी हर हर मुश्किल को इन अंबिया के ज़रिए से हल किया। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मानवी ज़रूरियात? कुरान खुद एक मानवी सहीफ़ा है, एक रूहानी और मानवी और एक हिदायत का पैगाम है या नहीं है? अगर है तो फिर ये काफ़ी था, वो हमें बता देता कि हमें ये करना है और ये नहीं करना, हम कर लेते। लेकिन पहली बात ये कि अगर वो ये चीज़ کسی کو دیتا وہ کون ہوتا؟ اگر یہ مانوی، اس کے لیے کہ کوئی ذریعے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، خدا اپنے صحیفے کو کس طریقے سے اپنے بندوں تک پہنچاتا، وہ طریقہ کیا ہوتا؟ وہ واسطہ کوئی نہ کوئی تو ہوتا، رہنما ہم بعد میں آئیں گے. پہلے مسئلہ یہ کہ ایک مانوی، ایک روحانی اور ایک ہدایت کے پیغام کو دنیا میں آنا ہے. کیسے آتا؟ کون بتاتا کہ یہ خدا کی طرف سے پیغام آیا ہے؟ اور بتانے والا بھی کوئی ایسا ہوتا جس کی بات پر ہم یقین کرتے کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ جو بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. بس اگر یہ کہا جائے کہ صحیفہ ہوتا اور کافی تھا، تو صحیفے کے آنے کے لیے، صحیفے کے بندوں تک پہنچنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت تھی، کسی واسطے کی ضرورت تھی. اس واسطے کو نبی کہتے ہیں. انسان کو خدا کے وجود کا احساس کس طرح سے ہو؟ خدا مادی وجود نہیں رکھتا، خدا کو انسان اپنی ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. خدا کے وجود کا احساس دلانے کے لیے، خدا سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ صحیفے کے لیے ضرورت تھی، ایک رابط کی ضرورت ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ارتباط پیدا کر سکے. خدا نظر نہیں آتا، خدا کو ہم اپنے حواس سے خمسہ کے ذریعے لمس نہیں کر سکتے. بس ایک ایسا وجود ضروری تھا جو خدا اور ہمارے درمیان تعلق بنتا، جو رابطے کا کام دیتا. اس لیے انبیاء کی ضرورت تھی جو یہ بتاتے کہ خدا نے تمہارے لیے یہ ہدایت کا پیغام بھیجا ہے. آدم آئے، انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ یہ کہا ہے. ابراہیم آئے، انہوں نے مخلوق کو کہا کہ یہ یہ خدا کا پیغام ہے. حتیٰ ہمارے آخری نبی آئے، 40 سال تک انہوں نے اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ میں جو کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں، صادق اور امین کے نام سے معروف ہوئے. دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو محمد جو بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور محمد اتنا امانت دار ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو پیغام کے پہنچانے کے لیے بہت ضروری تھیں. جب رسول نے پیغام پہنچانا شروع کیا تو لوگوں سے یہی سوال کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن کی فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات پر ہی بے چون و چرا یقین کریں گے، کیونکہ اب تک ہم نے آپ دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، جو کہا ہے سچ کہا ہے، جو کہا ہے حق کہا ہے. پھر آپ نے اس امانت کو جو خدا نے دی تھی اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو خدا ایک ہے اور اس کی پرستش کرو، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو. بس خدا نے کیا کہا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، یہ ہم تک پہنچانے کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہے. خدا کا نائب یہی نبی قرار پاتا ہے. جس طرح سے مختلف ملکوں میں ایک ملک کے سفیر ہوتے ہیں، وہ سفیر کیا کام کرتے ہیں؟ اس ملک کے مفادات کا دفاع کرتے ہیں، اس ملک کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو فراہم کرتے ہیں. اس طرح سے خدا کا نبی آتا ہے، اور خدا نے جس مقصد کے لیے یہ کائنات خلق کی ہے اس مقصد تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں تگ و دو کرتا ہے، اور ہدایت کے فریضے کو اس حد تک انجام دیتا ہے کہ ہمارے نبی سے خدا نے کہا کہ اے نبی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی نبی نے اس حد تک کوشش کی کہ جب ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ ایمان نہیں لائے تو نبی کو تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ ہدایت کے زیور سے مزین کیوں نہیں ہوتے، یہ لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ تو خدا نے کہا کہ اے رسول، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. بس نبی خدا کا نائب ہے، خدا کے مفادات، دائرے کے خدا کے مفادات ملکوں کے مفادات یا افراد کے مفادات کی طرح یا تنظیموں اور گروہوں کے مفادات کی طرح نہیں ہیں. خدا نے اس دنیا کو اس لیے خلق کیا کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، عدل و انصاف یہاں پر فراہم ہو جائے، یہاں پر انسان چین اور سکون سے رہنے لگے، یہاں پر رہتے ہوئے انسان کمال کا حامل ہو جائے، اپنے پروردگار سے جا کر مل جائے. یہ مفادات ہیں جس کے لیے انبیاء کام کرتے ہیں. بس اس دنیا میں نبی خدا کا نائب اور سفیر قرار پاتا ہے. ان انبیاء کا کام یہ ہے کہ خدا کی معرفت سے لوگوں کو آگاہ کریں، خدا کی معرفت اگر انبیاء نہ ہوتے، کیونکہ انبیاء خدا کی شناخت سب سے زیادہ رکھتے ہیں، خدا کی شناخت کے حامل ہیں، خدا کی معرفت رکھتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ خدا کس قسم کی ذات ہے، کون سی صفات رکھتا ہے، اس کی صفات کا دائرہ کار کیا ہے، یہ ساری چیزیں انبیاء بتاتے ہیں. بس انبیاء کے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خدا کی معرفت، لوگوں کو ہدایت دیں اور گمراہی سے بچائیں، لوگوں کو منحرف نہ ہونے دیں. اسی لیے انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے. اگر ایک شخص خود ہدایت سے مزین نہیں ہوگا، خود ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. اگر ایک شخص خود منحرف ہوگا تو وہ دوسروں کو انحراف سے کیسے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. بس انبیاء کی ضرورت کیا ہے؟ انبیاء کی ضرورت یہ ہے کہ خدا اور بندوں کے درمیان ایک رابطہ بن سکیں، ایک تعلق بن سکیں، خدا کی معرفت دینے کا اہم ذریعہ قرار پائیں، خدا کا نائب اور سفیر قرار پائیں. اس لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ ایک عملی نمونہ بنیں، ایک اسوہ قرار پائیں، کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کتاب آ گئی تھی، پیغام ہم تک پہنچ چکا تھا، لیکن ہم یہ کہتے کہ یہ بہت آئیڈیل پیغام ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے. آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین پر کامل عمل نہیں ہو سکتا، دنیا ہے، زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، معاشرہ ترقی یافتہ ہے، یہاں پر پورے دین پر عمل نہیں ہو سکتا. انبیاء نے دین پر عمل کر کے دکھایا، ایک عملی نمونہ بن کر دکھایا کہ دیکھو دین پر عمل ہو سکتا ہے. بس یہ ہادی، یہ رابط، یہ خدا کی معرفت دینے والے، یہ سب لوگ انبیاء کہلاتے ہیں. انبیاء کی ضرورت یہ ہے کہ انبیاء پیغام بھی لے کر آئیں اور عملی نمونہ بن کر بھی دکھائیں. بس پہلا سوال جو ہمارا تھا کہ انبیاء کی ضرورت کیا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ انبیاء کی ضرورت یہ ہے صحیفے اور خدا کے پیغام پہنچنے کے بعد، ایک تو پہنچانے والا سب سے اہم انسان یہی نبی ہوتا ہے، جو بھی خدا کا پیغام پہنچائے گا وہ نبی ہوگا، خدا کا سفیر، خدا کا نائب، یہ نبی ہوگا، اور اس پیغام کے ساتھ ساتھ اس پیغام پر عمل کر کے دکھانے والا یہی نبی ہوگا، یعنی ہمارے سامنے عملی نمونہ بنے گا. اس لیے انبیاء کی ضرورت ہمارے سامنے ہے. ایک حد تک انبیاء کے کام ہمارے سامنے آ گئے، یہ پہلے سوال کے ضمن میں بہت سارے کام ہمارے سامنے آ گئے کہ انبیاء کو کیا کام کرنا ہے. لیکن قرآن نے انبیاء کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء جو ہیں، یا ایہ النبی ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذن و سراجا منیرا. انبیاء شاہد ہیں یعنی گواہ ہیں کس بات کے؟ جب انبیاء کو خدا نے پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کائنات نہیں تھی، انبیاء کے سامنے اس کائنات کو خلق کیا. انبیاء اس کائنات کی خلقت کے گواہ ہیں. انبیاء خدا کی قدرت اور اس کی عظمت کے گواہ ہیں. انبیاء خدا کے علم اور اس کی حکمت کے گواہ ہیں. انبیاء شاہد ہیں. انبیاء مبشر ہیں، بشارت دینے والے ہیں. انبیاء مبشر ہیں، کس چیز کی بشارت دینے والے ہیں؟ جنت کی بشارت دینے والے ہیں. یہ بتانے والے ہیں کہ دیکھو جو اچھے کام کرے گا، جو انبیاء کی ہدایت پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. دیکھو اس دنیا میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں، نہ صرف وہ دنیا بلکہ اس دنیا میں تمہیں ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھائے گا. اگر تم نے یہ کام کیا تو تم کامیاب ہو گئے. نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بہت ساری باتیں. مثلا نبی نے کہا کہ اپنا اخلاق اچھا رکھو تم کامیاب ہو گئے. ذرا اپنے اطراف کا جائزہ لیں، اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کون اچھا لگتا ہے؟ جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جن کا کردار اچھا ہوتا ہے، وہ اچھے ہوتے ہیں. انبیاء نے نہ صرف جنت کی بشارت دی بلکہ دنیا میں کامیاب ہونے کے بھی طور طریقے سکھائے. مبشر ہیں یہ، اسی طرح سے نذیر ہیں یہ، ڈرانے والے ہیں. یہ ان باتوں سے جو انسان کو ناکام کرتی ہیں، ان باتوں سے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اس سے ڈرانے والے ہیں. ایک اور چیز جو کہ ہم نے بیان کی کہ یہ انبیاء جو ہیں وہ داعی ہیں، خدا کی طرف بلانے والے ہیں، خدا سے متصل کرنے والے اور خدا کی طرف لے جانے والے اصل میں یہ انبیاء ہیں. اگر یہ انبیاء نہ ہوتے تو لوگ خدا کی معرفت حاصل نہ کر پاتے. والسراج منیرا، اور یہ انبیاء وہ ہیں جو روشن چراغ ہیں. سراجا و منیرا، ایک روشن سورج کی مانند چمکتے ہیں اور لوگوں کو اپنی چمک سے متاثر کرتے ہیں. ایک عملی نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے جو لوگوں کے سامنے اس طرح سے اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں کہ لوگ اس کردار پر عمل کرتے ہوئے ایک کامیاب انسان بن سکیں. بس انبیاء کے کام یہ ہیں کہ وہ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی ہیں اور ایک اسوہ اور عملی نمونہ ہیں. انبیاء جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ انبیاء کا کام یہ ہے، ہمارے رسول کے بارے میں جو ایک خاص آیت نازل ہوئی سورہ جمعہ کی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ تزکیہ کریں اور تعلیم دیں. تزکیہ اور تعلیم یہ انبیاء کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ انبیاء لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں تمہارے لیے کیا چیز ضروری ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا اور کن چیزوں سے کا استعمال کس حد تک ضروری ہے. تزکیہ نفس اور تعلیم، یہ دو اہم کام ہیں جو کہ انبیاء سر انجام دیتے ہیں. پس انبیاء کے کام یہ ہیں کہ جن کاموں کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا. تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ ہمارا اور انبیاء کا تعلق کیا بنتا ہے؟ انبیاء آ گئے، خدا نے انبیاء کو بھیج دیا، اور انبیاء کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ پہلا کام جو ہمارا ہے کہ تمام انبیاء پر کامل یقین اور ایمان لے کر آئیں. جب خدا پر یقین ہو گیا، جب خدا کی شناخت ہو گئی، تو خدا نے جو جو چیزیں ہمیں دی ہیں اس کو لے لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. خدا نے اگر 124,000 پیغمبر کو بھیجا ہے تو سب کے سب پر ایمان ضروری ہے. اسلام وہ دین ہے جو کسی ایک نبی پر ایمان کی تاکید نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ کامل 124,000 پیغمبر اگر خدا نے بھیجے ہیں تو پھر ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم انبیاء پر ایمان لے کر آئیں. دوسرا کام یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کی تصدیق کریں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے، ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت کی پیروی کریں. بے چون و چرا انبیاء کی تعلیمات کی پیروی کرنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. اگر ہم نے نبوت کے ساتھ اس طرح کا رشتہ رکھا، اس طرح کا تعلق رکھا، تو یقینی طور پر ہم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. قرآن نے واضح طور پر خدا اور رسول کی اتباع کی طرف اشارہ کیا ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ایمان لانے والوں سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، استجابت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. کب؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، جب وہ تمہیں اپنی طرف بلائیں تو ان کی طرف چلے جاؤ. کیوں چلے جاؤ؟ اس لیے لما یحییکم، دیکھو وہ تمہیں زندہ کریں گے. اے خدا، ہم تو زندہ ہیں، ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، ہیں نا زندہ. یا ایہا الذین آمنوا، لوگوں سے ارشاد ہو رہا ہے، اور وہ بھی ایمان لانے والے لوگوں سے ارشاد ہو رہا ہے، جو زندہ لوگ ہیں ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول بلائیں تو ان کی طرف چلے جاؤ تاکہ تمہیں زندہ کریں. بس یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ یہ مادی زندگی نہیں ہے. تمہیں مانوی زندگی عطا کریں، تمہیں ابدی زندگی عطا کریں جو کہ آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو رہی ہے. ہم ہر لمحے اپنی اس زندگی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. کل بچے تھے، پھر جوان ہوئے، اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور کل ہمارا وجود نہیں ہوگا. ہم اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں، ہر لمحہ ہمیں اب موت کی طرف لے جا رہا ہے. لیکن یہ دین، خدا، انبیاء ہمیں زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ ابدی زندگی کے حامل ہو جائیں. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی مل جائے، ابدی زندگی مل جائے. اگر تم نے یہ نہیں کیا، اگر تم نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی قرآن نے بتایا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا ویحشرہ یوم القیامۃ اعمی. دنیا کی بھی بات کی اور آخرت کی بھی، کہ اگر تم نے خدا کے ذکر سے، خدا کے پیغام سے تم نے اعراض کیا، چشم پوشی کی، تو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ تمہارے لیے تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی. آج دنیا میں کیا ہے عزیزوں، آج مشکلات کی طرف اگر غور کریں، آج یہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ اعراض تھا خدا کے پیغام سے، خدا کے ذکر سے اعراض تھا. آج سب کچھ ختم ہو رہا ہے، دیوالیہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا سے دشمنی تھی، آج اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. اگر ہم نے بھی انبیاء کے پیغام پر توجہ نہیں دی، تو جہاں ہماری آخرت خراب ہوگی، وہاں ہماری زندگی بھی خراب ہوگی، معیشت تباہ ہو جائے گی، جیسا کہ ہو رہا ہے. پس انبیاء اس لیے آئے تھے کہ ہمیں ہدایت دیں. انبیاء نے ہدایت دی، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس ہدایت کو حاصل کریں، خدا کی طرف قدم بڑھائیں، خدا کی معرفت حاصل کریں، اور جو جو انبیاء نے کہا ہے اس پر من و ان عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. یہ ہمارا نبوت سے متعلق ایک سبق تھا، جو اس کے اندر ہمیں بتایا گیا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اگر اس میں کوئی سوال ہے تو اسی سے متعلق تو کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی امامت کی بحث کو شروع کریں گے.
یہ مٹا دوں؟
سوال کریں. جی 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 جس کو حضرت یوسف، جی جی، حضرت آدم اور حضرت یونس، صحیح. دیکھیں، جہاں تک حضرت آدم اور حضرت یونس اور شاید بعض دیگر انبیاء بھی ہیں، ایک بحث ہے گناہ اور ترک اولا کے درمیان، اگرچہ یہ ہمارے اس سے مربوط نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن انبیاء نے ترک اولا کیا تھا یا معصیت کی تھی؟ ترک اولا اور معصیت میں بہت بڑا فرق ہے. معصیت خدا کی حکم، چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا حکم بھی خدا کی معصیت ہوتا ہے. چاہے حضرت آدم ہوں یا حضرت یونس ہوں، انہوں نے ترک اولا کیا تھا. خدا نے یہ کہا تھا کہ آدم تم یہ گندم کھاؤ گے تو جنت میں نہیں رہ سکو گے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ خدا نے کہا ہو کہ تم جو ہے وہ گناہگار ہو جاؤ گے. اسی طرح سے حضرت یونس کو کہا تھا، حضرت یونس نے اپنے علاقے کے رہنے والوں سے راہ فرار اختیار کیا، اور وہ بھی کب؟ جب سالوں تبلیغ کی، سالوں مشقت برداشت کی، پریشانیاں اٹھائیں، اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. اس کے بعد حضرت یونس نے کہا کہ اب میرا وظیفہ ختم ہو گیا، میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ترک اولا ہے، معصیت نہیں ہے. انہوں نے اپنا وظیفہ ادا کیا، حتی المقدور کوشش کی، اور انہوں نے جتنی اذیتیں پہنچائیں تاریخ میں سب لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد حضرت یونس نے کہا کہ میں اس علاقے سے جا رہا ہوں، کیونکہ اب ان لوگوں پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، میں اپنا وظیفہ تمام کر چکا. یہاں پر ان کا وظیفہ یہ نہیں تھا یعنی ترک اولا جو تھی وہ اس حد تک بن رہی تھی کہ ان کو مزید انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن معصیت کے زمرے میں نہیں آتا، یہ معصیت کے زمرے میں نہیں آتا. اگر معصیت کے زمرے میں آئے تو یہ معصوم نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے، ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق اہل سنت قائل ہیں ان چیزوں کے، معصیت کے اس میں، ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق کوئی بھی نبی یا کوئی بھی امام ترک اولا کر سکتا ہے لیکن معصیت نہیں کر سکتا، چاہے وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہو. ظالم نہیں ہے وہ. دیکھیں ظالم کون ہے؟ جو معصیت کرے وہ ظالم ہے. دیکھیں اب ہر ایک کی تفسیر ہے. اس ظالم سے مراد کیا ہے؟ اس ظالم سے مراد یہ کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو گئے، جنت سے نکل کے تم ایک اچھی جگہ سے نکل کے وہاں چلے جاؤ گے. لیکن ایک ظلم یہ ہے کہ جو ذات پروردگار کے حوالے سے ہو، معصیت کے زمرے میں ہے. صحیح. اب یہ ساری تفصیلات ہیں جو ہمارے اس درس سے مربوط نہیں ہیں. ہمیں امامت شروع کرنا ہے اور ہمارے پاس آدھے گھنٹہ ہے. اگر کوئی ضروری سوال ہے اس درس سے متعلق تو کر لیں. صحیح ہے. آگے بڑھیں. پر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے ہم نے نبوت کے بارے میں گفتگو کی کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے، اسی طرح سے ہمیں امامت کی ضرورت پر بحث کرنی ہوگی کہ انبیاء آ گئے، 124,000 پیغمبر آ گئے، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو اولو العزم پیغمبر تھے، خدا نے قرآن میں ان کو نمونہ قرار دیا، ان کی زندگیاں تاریخ میں موجود تھیں، سب کچھ تھا. پھر اس امامت کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ صحیح ہے اگر ہم ضرورت کو ثابت بھی کر دیں تو پھر نبی کے بعد، جو کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا اختلاف ہے، امام کون ہوگا؟ امام کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کو لوگ منتخب کریں گے، وہ ہوگا جس کو نبی بتائیں گے، اور جس کو خدا منتخب کرے گا، کون ہوگا امام؟ دوسرا اہم سوال. تیسرا سوال، جس طرح سے نبوت میں ہم نے کہا کہ امامت سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، ابھی ہم نے جو ساری گفتگو نبوت سے متعلق کی، ایک خلاصہ اس کا، یعنی جو پورے درس کا ایک گفتگو ہے کہ نبوت کے کام اب تک ہمیں، اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں تو نبوت کیا کرتی ہے؟ نبوت کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. صحیح ہے. جبرائیل آتے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے جس ذریعے سے خدا کا پیغام بندوں تک پہنچے. صحیح. پہلا کام جو تھا وہ وحی کا ذریعہ تھا، یعنی وحی نبی تک پہنچتی تھی، اور اس وحی کے ذریعے سے، وحی یا شریعت، بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. تیسرا کام، نبی جو تھا وہ ہادی تھا. صحیح ہے. نبی جو تھا وہ رابط تھا، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ربط کا کام کرتا تھا. نبی جو تھا وہ ایک اسوہ تھا، لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتا تھا۔ نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے؟ یہاں سے ہم یہ بھی واضح کریں گے، نبوت ختم ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ جو وحی کا سلسلہ تھا، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اس کا مطلب ہے یہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب جبرائیل وحی لے کر کسی کے اوپر نازل نہیں ہوں گے، جبرائیل وحی لے کر کسی کے اوپر نازل نہیں ہوں گے۔ لیکن کیا جبرائیل نازل ہی نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بحث ہے، اور حتیٰ امام خمینی نے اس کو رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وحی نازل نہیں ہوگی، یعنی شریعت کی صورت میں کوئی چیز نہیں آئے گی، لیکن جبرائیل نازل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ حتیٰ آپ نے کہا کہ موثق روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب زہرا کے پاس جبرائیل آتے تھے اور ان سے گفتگو فرماتے تھے، یہ امام خمینی نے کہا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ نبوت وحی نازل نہیں ہوگی، یعنی جو پیغام شریعت کی صورت میں نازل ہوتا تھا، شریعت محمدی کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، شریعت علوی نعوذ باللہ نہیں آ سکتی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت محمدی ہی ہماری شریعت ہے اور وہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی مزید شریعت نہیں آئے گی۔ لیکن کیا ہادی کی ضرورت، ہادی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہدایت دینے والا ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور کام جو ہے نا وہ یہاں پر آنا چاہیے تھا، محافظ شریعت۔ شریعت آ گئی لیکن شریعت کی حفاظت کرنے والا کوئی ہونا چاہیے؟ بالکل اس کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے نبی نے اپنے دور میں تحریف نہیں ہونے دی، اسی طرح سے ہمارے آخری امام تک ہر امام نے اپنا یہ وظیفہ ادا کیا۔ گیارہویں امام کے دور میں ایک شخص آتا ہے اور وہ تناقضات جمع کرتا ہے جو قرآن کے درمیان ظاہراً نظر آتی ہیں، مثلا ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے، یہ جمع کرتا ہے، گیارہویں امام اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں اور اس تناقضات کو رد کر دیتے ہیں، اس کتاب سے سارے مسلمان منحرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن امام آتے ہیں اور ان تناقضات کو دلائل کی بنیاد پر رد کر دیتے ہیں۔ بس شریعت نہیں آئے گی لیکن محافظ شریعت کی ضرورت ہے، ہدایت شریعت کی صورت میں نہیں آئے گی لیکن ہادی کی ضرورت ہے، ہادی ہونا چاہیے، اسی شریعت کو پہنچانے والا ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز، مفسر شریعت ہونا چاہیے۔ رسول کی زندگی کتنی زندگی تھی؟ 23 سال، ٹوٹل 63 ایئرز، اس میں 40 ایئرز کے بعد جو ہے رسول نے نبوت کی ذمہ داری سنبھالی، یعنی 23 سال کی زندگی بنتی ہے۔ اس 23 سال میں کئی سال جنگوں میں صرف ہو گئے، جو شریعت اتری اس کی تفسیر اس طرح سے ممکن نہیں تھی، لہذا مفسر شریعت کی ضرورت تھی جو اس شریعت کو، جو آنے والے قرآن کی تفسیر کر سکے، اس کو بیان کر سکے۔ لہذا ایک ایسا منصب، ایک ایسا مقام ضروری تھا جو گاہ بگاہ ضرورت پڑنے پر اس شریعت کی تفسیر و توضیح کر سکے، لہذا امامت کی ضرورت تھی، ہدایت ہونی چاہیے تھی۔ سب سے اہم بات یہ، لولا الحجہ لساخت الارض على اہلہا، حجت خدا کی ہر وقت ضرورت ہے، ایک رابط ہونا چاہیے، خدا اور بندوں کے درمیان حجت کی ضرورت ہے۔ حدیث ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو نگل لے، اگر حجت خدا اس زمین پر نہ ہو۔ بس امامت کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح ہے، وہی ختم ہو گئی، شریعت اب نہیں آئے گی، لیکن شریعت کی وضاحت کی ضرورت ہے، شریعت کی توضیح کی ضرورت ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، وہ کون کرے گا؟ امام کرے گا. شریعت کی محافظت کی ضرورت ہے، لوگ آئیں گے اور قرآن میں تحریف کرنا چاہیں گے، اس تحریف کو روکنے کے لیے امام کی ضرورت ہے. امیر المومنین نے بھی یہ کام انجام دیا، گیارہویں امام نے بھی کام انجام دیا. یہ امامت کا ایک وظیفہ ہے، فریضہ ہے، جو یہ کام انجام دیتے ہیں. ایک ہادی کی ضرورت ہے، ہدایت کا فریضہ ائمہ کی ذمہ داریوں میں سے، انہوں نے انجام دیا. اسوہ اور نمونہ، اگر دوسروں کے پاس ایک اسوہ ہے، رسول کی ذات اسوہ ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس 14 اسوہ موجود ہیں. حالات مختلف ہوتے ہیں، رسول کے دور کے حالات کچھ اور تھے، امیر المومنین کے دور کے حالات کچھ اور تھے، امام حسن کے دور کے حالات مختلف تھے، امام حسین کے دور کے حالات مختلف تھے. الحمدللہ ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے. کسی عالم نے کہا کہ اگر انسان اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے زمانے کے حساب سے اپنا وظیفہ معین کرنا چاہے، تو وہ ان 14 سیرتوں میں سے دیکھ کر اپنے وظیفے کو معین کر سکتا ہے. یعنی ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اپنے ائمہ سے تطبیق دے سکتے ہیں. ہمیں ابھی یہ کرنا چاہیے، ائمہ نے کیا کیا؟ اگر 14 سیرتیں ہمارے سامنے ہوں، 14 میں سے اگر ہم ایک سیرت کو، کیونکہ 12ویں امام کی 5 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے، جو انہوں نے، وہ بھی اتنی کم باتیں ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اس لیے اگر 13 سیرتوں کو بھی رکھیں تو یہ بھی ایک بڑا ذخیرہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. بس امامت کی ضرورت ہے. کس لیے ضرورت ہے؟ ایک مفسر ہمیں چاہیے، محافظ چاہیے، اسوہ اور نمونہ چاہیے، رابط خدا اور مخلوق کے درمیان ہونا چاہیے، ہادی کی ضرورت ہے. اگرچہ وہی ختم ہو گئی اور شریعت اب نہیں آئے گی، یہ دو چیزیں نبوت کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن باقی چیزیں موجود ہیں اور امام کا کام یہ ہے کہ ان سارے وظائف کو انجام دے. اب جو اہم ترین بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ امام کون ہے. امام وہ ہے جس کو لوگ معین کریں، یا امام وہ ہے جس کو خدا اور اس کا رسول معین کریں؟ اگر لوگ معین کریں، بھائی جمہوریت، آج بھی جمہوریت کا دور ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ معصوم ہے، مان لینی چاہیے، جمہوریت ہے نا بھائی، ہیں احسن. یعنی انسان خود جو کوتا نظر ہے، جس کی نظریں خود محدود ہیں، جس کی بصیرت زیادہ نہیں ہے، وہ کس طرح سے اپنے لیے امام معین کر سکتا ہے؟ یعنی امام کا کام تھا اس کو ہدایت دینا، امام کا کام تھا اس کو ضلالت اور گمراہی سے نکالنا. مثلا اب عوام آئے اور یہ کہے کہ ہمارا امام یہ ہے، یہاں جمہوریت نہیں چلے گی. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وجعلناہم، قرآن نے کہا، خدا نے کہا، ہم نے قرار دیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرار دیا. نہیں نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ انتخاب کر لیں، میں نے کہا کہ ہم اپنا وظیفہ، مثلا آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مثلا پاکستان کے حالات سیاسی ایسے ہیں، یہاں پر ایک حکومت ہے، ایک ظاہراً جمہوری حکومت ہے، لیکن ظالم ہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں پر ہمارا فریضہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے مثلا کس امام کی زندگی آج کے دور حکومت سے ملتی جلتی ہے، اس کے حساب سے اپنا وظیفہ اس میں سے نکال سکتے ہیں کہ میرا وظیفہ کیا ہے. یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے 10 چیزیں موجود ہیں آپ انتخاب کر لیں، نہیں، ایسا نہیں. صحیح ہے، واضح. خدا نے کہا کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ائمہ کو قرار دیا. یہ منصب عوامی منصب نہیں ہے، انتخابی منصب نہیں ہے، یہ انتصابی منصب ہے. خدا کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا امام، اپنا ہادی معین کرے، جس طرح سے اس نے انبیاء کو معین کیا اسی طرح سے اس نے امامت کو بھی معین کیا. ایک ایک امام کے بارے میں اپنے نبی کو بتا دیا کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اور اس کے بعد یہ امام ہوگا. اور اس امامت کی حیثیت اتنی زیادہ تھی، اگر یہ امامت کا منصب لوگوں کے سامنے نہ آتا تو یہ سارے کام نہ ہو پاتے. اس لیے رسول سے یہ کہا گیا کہ رسول یہ کام کرنا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو جو تم تک ابلاغ کیا گیا ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے. وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا. 23 سال نبی نے زحمتیں برداشت کی ہیں، 23 سال شریعت کو پہنچایا ہے، ایک ایک پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے. خدا نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ایسا ہے جیسے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، رسالت کا کام ہی سر انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، خدا تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا. یہ پیغام پہنچانے میں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس پیغام پہنچانے میں کتنی مشکلات ہیں، لوگوں کی طرف سے مزاحمت ہوگی، لوگ اس کو رد کریں گے، لیکن اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت اتنی ہے کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا فریضہ ہی انجام نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امامت نہیں ہوگی تو یہ سارے کام انجام نہیں پائیں گے، رسالت اپنی جگہ رک جائے گی، پیغام آگے نہیں بڑھ پائے گا، ہدایت نہیں ہو پائے گی. اس لیے امامت کو پہنچنا تھا، اور اتنی سخت بات کہی گئی. اور جب یہ بات ہو گئی تو پھر کہا کہ الیوم اکملت لکم دین، آج تمہارا دین آج مکمل ہوا ہے، یعنی امامت اگر نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہے. واتممت علیکم نعمتی، اگر یہ غذا، یہ پانی، یہ ساری چیزیں ہیں، خدا کی نعمتیں ہیں، تو روحانی اور معنوی نعمتوں میں امامت اہم ترین نعمت ہے. آج امامت کا ابلاغ اگر ہوا ہے تو آج نعمتیں تمام ہوئی ہیں. امامت اتنی عظیم چیز ہے، یہ قرآن ہے، اور خدا اس اسلام سے آج راضی ہوا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر خدا راضی ہو رہا ہے تو اس امامت کی وجہ سے راضی ہو رہا ہے، امامت اتنی اہم ہے. بس امامت ایک حبل اللہ ہے، اگر امامت اس وقت خدا کے حکم کے مطابق لوگ تسلیم کر لیتے تو آج مسلمانوں کا یہ حشر نہ ہوتا. اگر امیر المومنین کی خلافت اس وقت لوگ تسلیم کر لیتے اور آپ کو خلیفہ بنا لیتے تو آج اتنے اختلافات نہ ہوتے، مسلمان اتنے کمزور اور ضعیف نہ ہوتے. اسی لیے امامت کو حبل اللہ کہا گیا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اگر اس حبل اللہ کو مسلمان سنبھال لیتے تو آج یہ تفرقہ نہ ہوتا، آج ہم در بدر نہ ہوتے، کمزور نہ ہوتے. امام کون ہے؟ یہاں اب تک ہم نے قرآن سے دیکھا کہ قرآن نے امامت کے بارے میں کس طرح سے بیان کیا، رسول نے بارہا بہت سارے مقامات پر واضح طور پر اشارے کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے دعوت ذوالعشیرہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. امیر المومنین نے جب آپ کی حمایت کا اعلان کیا تو آپ نے کہا کہ میرا وصی یہ ہے، وہاں سے شروع ہو چکا ہے. یعنی جیسے ہی تبلیغ کا آغاز ہوا ہے 40 سال کی عمر سے، اور امیر المومنین ابھی 13 سال کے ہیں، اس وقت سے یہ اشارے شروع ہو چکے ہیں کہ تمہارا، میرے بعد امام کون ہوگا. پھر آپ نے جا بجا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی فانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن اور اہل بیت کو اس طرح آپس میں منسجم کیا اور کہا کہ دیکھو اگر ہدایت چاہتے ہو تو ان سے متمسک رہنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی. اسی طرح سے اہل بیت کو کشتی نجات قرار دیا کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اسی طرح سے یہ بھی بتایا کہ ان کا تعلق کسی خاص قوم سے ہوگا، کہا کہ قریش سے ہوگا، یعنی یہ میرے اہل بیت ہوں گے. یہ ساری باتیں جو ہے نا اشارہ کیے ہیں، یہاں تک ہوا ہے کہ آپ نے ایک ایک کا نام بھی روایات میں بیان کیا ہے. اس میں یہ نابی المعدہ کی ایک حدیث ہے کہ بے شک میرے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کی وفات کے بعد میرے دونوں نواسے حسن اور حسین، حسین کی وفات کے بعد ان کی صلب سے 9 ائمہ علیہم السلام ہوں گے. اس نے کہا کہ اے محمد، مجھے ان کے نام بتائیں. آپ نے فرمایا، جب حسین دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کے بیٹے علی، جب علی انتقال کر جائیں گے تو ان کے بیٹے محمد، جب محمد اس جہان فانی سے رحلت کر جائیں گے تو ان کے بیٹے جعفر، جب جعفر وفات پا جائیں گے تو ان کے بیٹے موسیٰ، جب موسیٰ اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے تو ان کے بیٹے علی، جب علی کوچ کر جائیں گے تو ان کے بیٹے محمد، جب محمد وفات پا جائیں گے تو علی، جب علی اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے تو حسن، اور جب حسن کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے فرزند حجت خدا مہدی میرے وصی ہوں گے. درود بھیجے محمد والا. اس طرح میرے یہ 12 اوصیاء ہوں گے. یہ اہل سنت کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اس کے ریفرنس بھی موجود ہیں، اس میں یہ نابی المعدہ کا دیا ہوا ہے، لیکن سیاہ ستہ میں اس طرح کی روایت جس میں 12 معصومین کے نام موجود ہیں، اس طرح کی روایت بھی موجود ہیں. 12 واضح طور پر 12 کا اشارہ تو بہت ساری روایت میں موجود ہے، لیکن ناموں کے ساتھ بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں. پہلے وصی کی طرف جو قرآن نے واضح طور پر ارشاد کیا تھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آپ نے حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دی تھی تو خدا نے آپ کی شان میں یہ آیت نازل کی اور واضح طور پر اپنے ولی کی طرف اشارہ کیا کہ رسول کے بعد ولی کون ہوگا. آخری بات یہ تھی کہ ہم ان اولیاء سے تعلق کیسے رکھیں. ہم جو کہ شیعہ کہلاتے ہیں، شیعہ کا مطلب پیروکار ہوتا ہے، محب نہیں ہوتا، شیعہ پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں. اگر ہم شیعہ ہیں تو پھر ہمیں، ہمارا تعلق یہ ہے کہ ان ائمہ پر نہ صرف یہ کہ ہمارا ایمان ہو، ہمارا عقیدہ ہو، بلکہ جس طرح سے انبیاء کے اس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کی تعلیمات، آپ کے اقوال اور آپ کی سیرت ہمارے سامنے بھی ہو اور ہم آپ کی سیرت پر عمل کریں. حدیث ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جو کسی کی امامت کا عقیدہ رکھتا ہو لیکن اس کی پیروی نہ کرے، بدترین ہے وہ شخص. ہم ان ائمہ پر یقین رکھتے ہوں، ان پر ایمان لے کر آ جائیں اور عمل ہمارا ائمہ جیسا نہ ہو. چھٹے امام نے کہا کہ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. دیکھو، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرمندگی نہ بنو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوچہ و بازار میں گھوم رہے ہوں اور لوگ یہ کہیں کہ شیعہ ہے اور ہمارا کردار اور ہمارا عمل ایسا ہو کہ ائمہ کے لیے ذلت کا باعث بنے. ہم جھوٹ بولیں گرچہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہم اگر امام صادق کے ماننے والے ہیں تو صداقت ہمارا شیوا ہونا چاہیے، اگر ہم امام علی کے ماننے والے ہیں تو عدالت ہمارا راستہ ہونا چاہیے، اگر امام حسن اور امام حسین کے ماننے والے ہیں تو شجاعت ہمارا شیوا ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف جہاد ہمارا عمل ہونا چاہیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ائمہ نے ہم سے دی ہیں، ہمیں دی ہیں اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے.